مشین سے ایسی مشین جو جس کو ٹریمر کہتے ہیں، قینچی کی طرح جو چلتی ہے، ایک شیور کی طرح ہوتی ہے، اسے شیونگ مشین، وہ نہ ہو، وہاں رکھ دیجیے. تو یا پھر قینچی سے بنا لیں، مونچھوں کو بالکل باریک کترا دینا سب سے افضل درجہ ہے. اسی لیے جو لوگ مونچھیں بالکل باریک رکھتے ہیں وہ اول درجہ ہے ان کا. میرے حضرت فرماتے تھے کہ اگر شادی کے لیے پوچھا جائے کہ کتنی عمر کی لڑکی چاہیے اور کیسی چاہیے، تو کہیں گے بالکل اول نمبر کی حسین ہونی چاہیے. کہیں گے کہ بھائی دو ہیں، ایک ذرا کم حسین ہے، ایک زیادہ، کہیں گے نہیں، سب سے اعلیٰ درجے کے حسن والی چاہیے. تو یہ سب سے اعلیٰ حسن والی سنت ہے، مونچھوں کو بالکل برابر کترا لینا. اگرچہ مونچھ رکھنا جائز ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ کنارے جو ہونٹ کا اوپری کنارہ ہے اس کے اوپر کوئی بال نہ آئے. اگر بال بڑھ کے اس کنارے پہ آ گیا اوپر والے ہونٹ کے، اچھا بعض لوگ تو اتنی لمبی رکھتے ہیں کہ نیچے تک لٹکا دیتے ہیں، اس قدر مکروہ کراہت آتی ہے، اور خاطر کھانا پینا بھی ان کا کیسے عجیب ہوتا ہوگا، کیسی طبیعت کے لوگ ہیں پتہ نہیں، اتنی لمبی رکھتے ہیں کہ وہ نچلے ہونٹ تک لٹک رہی ہوتی ہے. اب پانی پئیں، چائے پئیں، سب اس میں ڈوب رہا ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے اللہ والوں سے جوڑا جو یہ سب چیزیں سکھاتے ہیں، ہمیں کام معلوم. ایسی چیزیں تو بیان بھی مشکل سے ہوتی ہیں، کہیں کہیں کوئی بتا دیتا ہے یہ مسئلہ. تو اگر اوپر کا جو یہ ہونٹ ہے اس کے کنارے کے اوپر بال آ گیا تو طویل مونچھ میں شمار ہوگا، اور طویل مونچھ کی وعید ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من طول شاربہ لم ینل شفاعتی. جس نے لمبی مونچھ رکھی، لمبی مونچھ کی تعریف بتا دی ہے، لمبی مونچھ ایسے نہیں بلکہ لمبی مونچھ وہ ہے جو اوپر کے ہونٹ کا جو یہ سفید کنارہ ہے اس کے اوپر آ جائے، وہ لمبی مونچھ ہے. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من طول شاربہ لم ینل شفاعتی. جس نے لمبی مونچھ رکھی وہ میری شفاعت سے محروم ہو جائے، میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. تو یہ سب سے اول درجہ ہے مونچھ کا، کہ بالکل باریک قطر لے. ہم نے اپنے حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ کو دیکھا، ہمیشہ ہفتے میں دو دن مونچھ کو صاف کر لیتے تھے بالکل باریک، ایک جمعہ کے دن، ایک منگل کے دن، یعنی ہفتے کا درمیانی دن جو ہے اس میں مونچھ کو مشین سے صاف کروا لیتے تھے. ایسے ہی ایک مسئلہ اور بھی ہے خضاب کا، مردوں کو کالا خضاب لگانا جائز نہیں ہے. آپ نے اس کو بہت ادھر سے سب ٹھیک. مردوں کو کالا خضاب لگانا جائز نہیں. ادھر لوگ کے لگے بس اب ٹھیک ہے. اس پہ بھی وعید ہے کہ مردوں کے لیے کہ جو شخص کالا خضاب لگائے گا قیامت کے دن اس کا منہ کالا کیا جائے گا. تو خضاب لگانا تو جائز ہے لیکن کالا نہ لگائے، ایسا لگائیں جو دیکھنے سے پتہ چل جائے، براؤن. بعض کلر آتے ہیں بازار میں ڈارک براؤن کے نام سے، وہ بھی کالا ہی دکھتا ہے. تو ایسا کلر لیں جو دیکھنے میں بھی کسی کو شبہ نہ ہو کہ یہ کالا ہے. ڈارک براؤن نظر آ جائے ٹھیک ہے، لیکن عام طور پہ ڈارک براؤن کالا ہی نظر آتا ہے، بالکل کالا ہو جاتا ہے. ایسا خضاب استعمال نہ کرنا چاہیے. مہندی کا استعمال کر سکتے ہیں، مہندی استعمال کریں، اور اگر کچھ بھی نہ استعمال کریں تو وہ بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ سفید بال پر اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے، ہاں کیا بتائیں، اپنے بندوں پر اللہ کی رحمت کی برسات ہے، لینے والے نہیں ہم لوگ، لینے والے نہیں. اپنے ظاہر کی فکر بھی کرنی چاہیے اور اپنے باطن کی فکر بھی ضروری ہے. باطن کو سنوارنا، ظاہر کو بھی سنوارنا، باطن کو بھی سنوارنا. زیادہ اگر آئی نہ دیکھیں گے تو پھر کچھ نہ کچھ تو نظر آئے گا، کہیں گڑا بھی نظر آئے گا، کہیں کچھ نظر آئے گا. ظاہر کی اس معاملے میں ظاہر کی فکر، ظاہر یہ ہے سر پہ ٹوپی ہو نیک صالح لوگوں کی طرح، اور سر پر انگریزی بال نہ ہو. سر کو یا تو منڈا لیا جائے بالکل اس طرح سے، یہ بھی سنت ہے. اور اگر پٹے بال رکھنا ہو تو درمیان لو کے درمیان یا یہاں تک، یہ بھی سنت ہے پٹے بال رکھ لینا. اور اگر ایک سنت اور بھی ہے، اگر بال رکھنا ہی ہے اور نہ پٹے رکھنا ہے نہ منڈانا ہے، بال رکھنا ہے تو ہر طرف سے برابر ہو، چھوٹا بڑا نہ ہو کہ یہاں سے بالکل گنجا کر دیا، درمیان میں ایک ٹوکرا رکھ دیا بالوں کا. جانوروں کی طرح، جانوروں کی نقالی ہے، کافروں کے کام ہے جی. وہ بلٹے سیدھے وہاں دیکھا ہے کہ وہ یہاں سے پورے گنجے ہیں، درمیان میں سے ایک پٹی بالوں کی گئی ہوئی ہے. عجیب عجیب ڈیزائن بناتے ہیں یہ سب کافروں کی نقالی. سوچنا چاہیے کہ ہم کافروں کی نقالی کریں گے، کافروں کا ٹھکانہ کہاں ہے بتائیے؟ کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو ہم کس کی نقالی کر رہے ہیں؟ کہاں جانا چاہ رہے ہیں؟ کدھر جانا چاہ رہے ہیں؟ پردہ نہیں کرتے، بے پردہ ہوئے جا رہے ہیں، تو ہم کس کی نقالی میں یہ کر رہے ہیں؟ اللہ اور رسول نے تو پردے کا حکم دیا اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، تو آزادی کہاں پہنچائے گی سوچ لینا چاہیے. ایسی آزادی کہاں پہنچائے گی ہم کو، یہ سمجھ لینا چاہیے. خدا اور رسول کا تو حکم ہے کہ شرعی پردہ کرو، اپنی بھابھی سے پردہ کرو، سالی سے پردہ کرو، اور اسی طرح جیٹھ اور دیور سے پردہ کرو، ایسے ہی خالو سے پردہ کرو، اور جتنے کزن ہیں پھوپھی زاد، خالہ زاد اور چچا زاد اور تایا زاد، اللہ اور رسول کا صاف صاف حکم ہے ان سے پردہ ضروری ہے. تو اب جو نہیں کرے گا وہی وہ اپنا نقصان خود ہی کرتا ہے. اچھا شروع کریں. اچھا ایک بات میں کہیں بھول نہ جاؤں، ایک گزارش یہ ہے کہ بھائی آج کل موبائل تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، مساجد کے اندر ایک کام تو یہ ہے کہ موبائل کو آف کر دیں یا سائلنٹ پہ کر دیں، خاموش پہ. لیکن ایک اور بات ہے جس پہ ذرا کم توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ موبائل کی جو ٹون ہے نا، جو گھنٹی بجتی ہے، وہ موسیقی والی نہ ہو، کیونکہ موسیقی خود گناہ کبیرہ ہے، اس کا لگانا جو ہے وہ ساری بجے گا موبائل، خود کے کان میں بھی آواز آ رہی ہے، لوگوں کے کان میں بھی آواز آ رہی ہے، تو اس میں گانے کی یا میوزک کی ٹون نہ ہو، سادہ ہو. آج کل نئے موبائل جو آ رہے ہیں ان میں سادہ ٹون کم ہوتی ہے، تو لیکن اس کا بھی علاج ہے. جو انسان کوئی چیز کا ارادہ کر لے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، ارادہ کر لے تو کام ہو جاتا ہے. بازاروں کے اندر ٹون بھی بکتی ہے، یہ جو دکان والے ہیں موبائل والے، موبائل کے اندر اپنی پسند کی ٹون بھی ڈال دیتے ہیں، ان کے پاس ہوتا ہے ایسا کوئی سسٹم، تو اس کے پاس جا کے 10-20 روپے 50 روپے، مجھے معلوم نہیں، کبھی کرایا نہیں، لیکن اتنا پتا ہے کہ یہ لوگ اپنی پسند کی ٹون اس میں ڈال دیتے ہیں موبائل میں، تو آپ اس کو گھنٹی کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. تو 10-20 روپے اللہ کے لیے خرچ کرنا گناہ سے بچنے کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اگر نہیں ہے اس میں تو سادہ ٹون دکان سے ڈلوا لے، تاکہ اگر ہم بھول جائیں، انسان ہے بھول تو ہر ایک سے ہو سکتی ہے، مسجد کے اندر موبائل بند کرنا ہم بھول گئے، نماز شروع کر دی، تو کم از کم گھنٹی جو بجے تو موسیقی تو نہ ہو، کیونکہ گناہ پر گناہ ہو جائے گا. یعنی ایک تو گناہ کبیرہ ہے میوزک، موسیقی، گانا گناہ کبیرہ ہے، کانوں کا زنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا کہ گانا جو ہے الغنا رقیت الزنا، یہ زنا کا مقدمہ ہے، اور فرمایا کہ گانا جو ہے وہ دل میں نفاق ایسے پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے، پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے، گانا دل میں نفاق ایسے پیدا کرتا ہے، منافقت پیدا، منافقانہ اعمال، منافق نہیں ہوگا، فاسق ہو جائے گا، گناہگار ہوگا، لیکن منافقانہ اعمال پیدا کرے گا. تو یہ ایک یہ گناہ، بھائی آگے آگے ہو جائیے، آپ یہ جگہ پور کر لیجئے. جو چھوٹے بچے ہیں وہ اگر سو جائیں تو ان کو سونے دیں، ان کو ایک دم چھوٹے بچوں کو علامہ بنانے کی فکر نہ کرنی چاہیے، ہر کام اپنے وقت پہ شریعت نے مقرر کیا ہے، ان کو ریلیکس رکھیں تاکہ وہ ان کا دل لگا رہے آنے میں، ایسا نہ ہو کہ اس کو مصیبت سمجھنے لگے. چھوٹے ہیں ان کا تحمل کم ہوتا ہے، بڑوں کا تحمل زیادہ ہوتا ہے، اپنے تحمل کے مطابق خود کام کریں، بچوں کے مطابق، بچوں کے تحمل کے مطابق. تو یہ بات کہہ رہا تھا کہ مسجد کے اندر موبائل ایک تو بند کرنا انسان ہے بھول جاتا ہے، خطا ہو جاتی ہے، لیکن کم از کم اتنا ہو کہ وہ گھنٹی سادہ ہو، اور دوسرے یہ کہ نماز کے دوران اگر موبائل بجنے لگے اتفاقاً بھول گئے بند کرنا، تو ایک ہاتھ سے اس کو بند فوراً کر دینا چاہیے، جائز ہے اس کو بند کر دینا تاکہ دوسروں کی نماز خراب نہ ہو. بعضی لوگ یہ مسئلہ نہیں جانتے، موبائل بجتا رہتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نماز میں حرکت کرنا منع ہے، حالانکہ کھجا رہے ہیں، نیچے پاجامہ اوپر نیچے کر رہے ہیں اور دوسرے حرکتیں عجیب عجیب کر رہے ہیں، لیکن موبائل کو بند کرنے میں سمجھتے ہیں کہ نماز ٹوٹ جائے گی. ایک ہاتھ سے ہے نا مولانا، ٹھیک ہے نا، ایک ہاتھ سے موبائل کو بند کر دیں، بجتا نہ رہنے دیں اس کو. دوسرے یہ کام تو ہم سبھی کر لیں کہ اس میں موسیقی کی آواز بالکل نہ ہو، گانے کی آواز بالکل نہ ہو. تو اس سے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ مسجد کے اندر وہی کام جو اللہ اور رسول نے منع کیا اس کی سنگینی اور بڑھ جائے گی، مقدس جگہ میں گناہ کرنا اور اس کی سنگینی بڑھ جاتی ہے. تو اس سے ہر شخص اجتناب کرے. اور دوسری بات ایک اور دل میں آئی تھی کہ آج یہ بات عرض کروں گا ضرور، اگرچہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ غیبت جو ہے نا، غیبت ہم لوگوں میں کافی عام ہے، عورتوں میں بھی عام ہے، مردوں میں بھی عام ہے، اور ایسے ہم کر جاتے ہیں کہ ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. تو بار بار تکرار کرنے سے احساس بھی پیدا ہوگا انشاءاللہ، بچنے کی بھی توفیق ہوگی. اور یہ بہت بہت ہی یعنی بڑا گناہ ہے غیبت، غیبت کرنا بالکل حرام ہے. اور یہ بات اکثر ذہنوں میں غلط فہمی رہتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ان کو منع کرو کہ بھئی غیبت ہے، آپ یہ گناہ ہے، کسی کی برائی اس کے پیچھے ایسی برائی کرنا، ایسی بات کہنا کسی کے پیچھے جو اگر سامنے ہو تو اس کو برا لگے. غیبت کی تعریف کیا ہے؟ کسی کے پیچھے اس کے متعلق ایسی بات کرنا کہ اگر وہ سامنے کہیں اس کو تو اس کو برا لگے. اب بعض لوگوں کو ٹوکو تو وہی کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل سچ بات کہہ رہے ہیں، یہ برائی اس کے اندر ہے، اس نے واقعی ایسا کیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو سمجھ لیجئے اچھی طرح کہ اسی کو غیبت کہتے ہیں، غیبت اسی کو کہتے ہیں، کسی کی برائی اس کے پیچھے بیان کرنا، چاہے اس کے اندر ہو، اگر اس کے اندر نہ ہوئی اور پھر اس کو برا کہا وہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، تہمت کہتے ہیں اس کو، اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اور قیامت کے دن اس کے اوپر دلیل دینی پڑے گی، اللہ تعالیٰ دلیل مانگے گی، تم نے میرے بندے سے یہ گمان کیا تھا کہ اس نے فلاں کام اس نے کیا ہے، حالانکہ آنکھوں سے نہیں دیکھا، ایسے ہی اندازہ لگا لیا کہ اس نے کیا ہوگا. گھروں میں بھی یہ باتیں پیش آ جاتی ہیں، نند بھاوج میں، ساس بہو میں، اور آپس میں بھائیوں میں بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے. تو بدگمانی جو ہے، یہ غیبت کا ایک وہ نکل آیا، یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ دوں کہ بدگمانی بھی حرام ہے، اور بدگمانی پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دلیل مانگیں گے کہ تم نے میرے بندے کے متعلق یہ گمان کیا کہ فلاں برا کام، فلاں نقصان کا کام اس نے کیا ہوگا، دلیل لے کے آؤ تم نے کیوں دل میں، حالانکہ دل کا گناہ ہے، کوئی ہاتھ سے نہیں کیا، کچھ نہیں، دل کا گناہ ہے. اسی لیے بار بار عرض کرتے ہیں کہ اپنے باطن کو بنانا، اپنے دل کو بنانا، یہی محنت ہے، یہی اصلی پیری مریدی ہے. کچھ نہ پوچھو، دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے، دل آئینہ بنتا ہے، رگڑے لاگ جب کھاتا ہے. دل کو شفاف آئینے کی طرح کر لو، صاف ستھرا دل ہو، اس میں بدگمانی کی، غیبت کی، حسد کی، بدنگاہی کی، جھوٹ، چغلی، چوری وغیرہ کوئی قسم کی جو ہے گندگی نہ ہو، اس کی صفائی کرنی ہے دوستو. جب یہ صاف ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا نور اس قلب کے اندر آ جائے گا. پھر وہ مزہ دل کو نصیب ہوگا کہ اگر سلطنتیں بھی سامنے رکھی ہوں اس کو ٹھکرا دے گا. اور یہی محنت کرنی ہے، اسی لیے اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے کہ جا کر اپنے قلب کو بناؤ، اور جب قلب بن جائے گا تو اس میں ہماری معرفت اور محبت پیدا ہو جائے گی. اور یہی کام ہم کرنے آئے ہیں، یہی کام ہم کرنے آئے ہیں. آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے، آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے، تہمتیں چند سر پر اپنے دھر چلے، وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں، یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے. اللہ میں یہ تھا وہ تھا وہ تھا، ارے آپ اصل کام تو بھول ہی گئے. ہم نے تو آپ کو بھیجا اس لیے کہ اپنے قلب کو بنائیں، اپنے قلب کی صفائی کریں، اور اس میں ہماری محبت اور معرفت کو بھر کے ہمارے حضور پیش کریں کہ یا اللہ یہ ہم لے کے آئے. میں درد و غم سے بھرا ایک سفینہ لایا ہوں، تیرے حضور میں ایک آبگینہ لایا. آبگینہ نازک برتن کو کہتے ہیں. اس کے اندر کیا لایا ہوں؟ اللہ آپ کی محبت کا غم لایا ہوں، آپ کا درد و محبت لایا ہوں، آپ کی نافرمانی سے بچنے کا غم اٹھا کر. اے اللہ یہ دل جو میں برتن جو دل کا برتن لایا ہوں، اس میں صرف اور صرف آپ کی محبت اور آپ کی رضا کی جستجو ہے، بس اور کچھ بھی نہیں. خون ہی خون ہے، اپنے ناجائز ارمانوں کا خون ہے نا، یہ لایا ہوں اللہ کے حضور. قدم قدم پر برائی سے بچنا، اس کو مجاہدہ کرنا، اس کا غم اٹھانا، یہ غذائے عاشقاں ہے، غذائے اولیاء ہے. میرے حضرت فرماتے تھے کہ جو غذا کفار میں، فساق میں اور اولیاء میں مشترک ہو، وہ تو یہ کھانا پینا وہ بھی کھاتے ہیں، اولیاء اللہ بھی کھاتے ہیں، وہ بھی سوتے ہیں، اور جو وہ بھی بیت الخلا بھی جاتے ہیں، سارے کام وہی انسان کے جو ساتھ لگے ہوئے تقاضے وہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں. لیکن فرق کیا ہے؟ فرمایا کہ اولیاء کی غذائے خاص جو ہے، خاص غذا اللہ کے راستے کا غم اٹھانا ہے. یہ غذائے عاشقاں ہے، یہ غذائے اولیاء ہے، یہ غذائے باوفا ہے. تو اگر جو غذا بین الفساق اور بین الصلحاء جو ہے مشترک ہو، وہ خاص کہاں ہوئی؟ اولیاء اللہ کی غذائے خاص کہاں ہوئی؟ اولیاء کی غذا ہے اللہ کے راستے کا غم اٹھانا، گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانا، اور ان کے قرب کو حاصل کرنا، اور ان کی محبت اور معرفت کو حاصل کرنا. تو بدگمانی جو کرے گا بغیر دیکھے، بغیر کسی تصدیق کے، اس نے برا جان لیا کہ فلا فلا نے ایسے کام کیا ہے، اور بعض لوگ اس کو آگے بھی بڑھا دیتے بغیر تصدیق کے کہ وہ فلاں نے یہ کام کیا، حالانکہ اس نے نہیں کیا ہوتا. تو قیامت کے دن دلیل دینی پڑے گی کہ تم نے یہ بدگمانی کی میرے بندے کے خلاف، دلیل لے کے آؤ. پھر دلیل نہیں ملے گی تو کیا ہوگا کہ اس کی نیکیاں، جس نے بدگمانی کی ہے اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، اور پھر جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی خدا نخواستہ، تو پھر اس کے گناہ اس پہ لاد دیے جائیں. غیبت بھی اسی قسم کا مرض ہے. تو سمجھ لینا چاہیے کہ غیبت کسے کہتے ہیں، کہ جو برائی اس شخص میں واقعی ہو اس کو اس کے پیچھے بیان کرنا. اسی کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. تم میں سے کون ہے بھائی جو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا؟ اور فرمایا کہ مرے ہوا بھائی کیوں فرمایا یہاں پہ؟ مرا ہوا بھائی اس لیے فرمایا کہ جس طرح اگر کوئی یہاں مردہ ہو اور اس کی غیبت کی جا رہی ہو، برائی کی جا رہی ہو، تو وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، وہ نہیں بتا سکتا کہ یہ بات یوں نہیں ہے، یوں ہے، وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. اس لیے جو وہاں موجود نہیں ہے وہ بھی مثل مردہ کے ہے، تو اپنا دفاع نہیں کر سکتا. تو یہ اس کے اندر ایسی کراہت اللہ تعالیٰ نے دلائی ہے کہ کون شخص ہے جو پسند کرے گا کہ مردار گوشت کھائے، وہ بھی اپنے بھائی کا. اس لیے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اور بہت آسانی سے بیٹھتے ہی گفتگو میں ادھر ادھر کی برائیاں، حکمرانوں کی برائیاں، اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی برائیاں، اور جو سہولتیں فراہم کرنے والے یوٹیلیٹیز یا بجلی وغیرہ ان کی برائیاں، یہ سب غیبت ہی میں شامل ہے دوست. کیا فائدہ؟ پہلے یہ سوچیں کہ اس بات کا فائدہ کیا ہے جو ہم برائی کر رہے ہیں، سوائے اپنے دل کے پھپھولے نکالنے کے اور کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. تو بے فائدہ بات وہ ویسے ہی اس کا کوئی کام نہیں ہے، بے فائدہ بات، فضول بات. تو اور اس کے علاوہ یہ اتنا بڑا گناہ اتنی آسانی سے ہو جاتا ہے. اسی کو ہم یوں کر سکتے ہیں کہ جیسے بجلی چلی گئی فوراً سنت ادا کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چراغ بجھ جاتا تھا، معمولی معمولی تکلیف پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے. تو اس سنت سے ہم ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور ایک گناہ اپنے سر لے لیتے ہیں. اسی کو ہم سنت میں تبدیل کر لیں کہ جیسے ہی بجلی چلی جائے فوراً کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کیونکہ جب چراغ بجھ جاتا تھا یا کانٹا چبھ جاتا تھا، حتیٰ کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس پر صبر بھی کریں. آپ کچھ کچھ کہنا شروع کر دیے، کیا مصیبت ہے، یہ ہے، وہ ہے، کوئی فائدہ نہیں. اس پر صبر کریں. ٹھیک ہے بھائی، آپ چلی گئی، آ بھی جائے گی. اب جب لائٹ آ جائے تو دوسری سنت ادا کر سکتے ہیں، الحمدللہ کہیں. تین بار الحمدللہ کہہ دیں تو اس نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا، ہے نا. ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، ہے نا. یہ راستہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا. یہ لائٹ چلی گئی، مصیبت آ گئی، تو اس پہ ایک تو سنت ادا ہو گئی، دوسرے صبر ہو گیا، ہے نا. صبر سے بھی اللہ ملتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. تو راستہ طے ہوا کہ نہیں. ایسے ہی جب آ گئی تو شکر ادا کیا، تو لئن شکرتم لازیدنکم، جب تم شکر کرو گے تو ہم اور نعمت میں اضافہ کریں گے. تو یہ شکر سے بھی اللہ کا راستہ طے ہو گیا. تو یہ چیز ہے. تو ہم سب وعدہ کریں، ارادہ کریں پکا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ، ایک تو اگر ہمارے موبائلوں کے اندر کوئی گانے یا موسیقی جیسی ٹون ہے، اس کو ہم بدل دیں گے، چاہے پیسے خرچ ہوں، پیسے خرچ کریں گے، اللہ کے راستے میں خرچ ہوں گے وہ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بھئی اگر بجنے لگے تو یہ خیال رکھیں کہ اس کو ہاتھ ڈال کے اس کو بند کر دیں. اور دوسرے غیبت سے بچنے کا تو ہر ہم میں سے ہر ایک، میں بھی اور میرے گھر والے بھی اور ہم سب اس کا اہتمام کریں ان شاء اللہ تعالیٰ، کہ غیبت اپنے منہ سے نکالیں گی. اس کا طریقہ یہی ہے کہ سوچ کر بولیں، بولنے سے پہلے ہم سوچ لیں کہ کہیں کوئی بات ایسی کہنے والے تو نہیں ہے جو جس میں اللہ کی ناراضگی ہو. بس انشاءاللہ فوراً ہی دل میں کٹک پیدا ہو جائے گی کہ نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، چلو خاموش رہتے ہیں. اچھا، اب اس خاموش رہنے سے جو ضبط کرنا پڑا، اب دل تو چاہ رہا ہے برا کہنے کو لیکن ضبط کر رہے ہیں، نہیں بھائی کہیں اللہ کو برا نہ لگ جائے، کہیں ایسی بات منہ سے نہ نکل جائے جو اللہ، جس سے اللہ ناراض ہو جائیں. اب جو یہ دل پر ضبط کر رہا ہے، بوجھ اٹھا رہا ہے، اس سے نور پیدا ہوتا ہے، اس سے نور پیدا ہوتا ہے. اور یہ نور جو ہے، یہ اللہ کے راستے کی کو ہدایت کرتا ہے، اللہ کی طرف لے جاتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ نور اس کو عطا ہوتا ہے، ان کی جانب رفتہ رفتہ لے چلا میری کشتی کا میرا غم نا خدا. نا خدا کہتے ہیں کشتی چلانے والے کو. اصل یہ لفظ تھا خدائے ناؤ، پہلے لفظ تھا خدائے ناؤ، لیکن خدائے ناؤ کیا، ناؤ چلانے والا. لوگ بعضی سمجھتے نہیں، کہتے نا خدا، خدا تو سمجھ میں آتا ہے، نا خدا کیا ہوا. تو نا خدا جو ہے کشتی چلانے والے کو. یہ بگڑ کے زبانوں کے بہت سی ایسی تبدیلیاں آ جاتی ہیں زبان میں. جیسے رس گلہ، حضرت فرماتے تھے کہ پہلے تھا گولہ رس، گولہ رس. اگر رس نہ ہو تو صرف گولہ پھیکا ہے، آپ کھا کے دیکھیے کبھی بغیر رس کا گولہ تو تھوک دیں گے اس کو، لیکن اس میں جب وہ رس آ جاتا ہے تو گولہ رس ہو جاتا ہے، یعنی رس کا گولہ. اب وہ بگڑتے بگڑتے پہلے رس گولہ ہوا، پھر رس گلہ ہو گیا. جیسے فیرنی، فیرنی، اور دیہاتی اس کو کیا کہتے ہیں، پھرنی، پھرنی. تو یہ تبدیلیاں آ جاتی ہیں. تو میری کشتی کا میرا غم نہ خدا، میں نے جو اللہ کے لیے غم اٹھایا، گناہ سے بچنے کا جو غم اٹھایا، یہ غم میرا میری کشتی کو اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ بن گیا، میرا نا خدا بن گیا، آہستہ آہستہ مجھے اللہ سے ملا رہا ہے، میں غم اٹھاتا جا رہا ہوں، ان کا راستہ طے ہوتا جا رہا ہے، ہے نا. یہ کامیابی مجھے منزل مل جائے گی، کہ اس غم کو اٹھانے سے منزل مل جائے گی. تو غیبت کے جب سوچیں گے کہ بھائی نہیں، کہیں غیبت نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے جھوٹ نہ نکل جائے، کوئی ایسی بات میرے منہ سے نکل جائے جو تانے میں شمار ہوتی ہو، کسی کو ملامت کرنے میں، تانا دینے میں کسی کو بری لگ جائے، اذیت پہنچ جائے، تو میں بھائی چلو رک جاتا ہوں، نہیں بولتا. تو اب جو اب دل پہ بوجھ آتا ہے کہ نہیں یہ تو کہنا ہے، ارے اس میں تو یہی برائی ہے، ہم کہہ دیں گے دل ہلکا ہو جائے گا، نہیں اب ضبط کر لیا، خاموش ہو گئے. تو بس یہ جو ضبط کیا تو یہ نور پورے کا پورا نور بن گیا. تو یہ تبدیلی ایمالا ہے اصل میں، ایک رزیلا تھا، برا خلق تھا ہمارے دل میں، اس کو تبدیل کر کے ہم نے ایمالا کر کے اس کو اچھائی میں تبدیل کر دیا، بجائے کہ یہ سیکھو گالیاں دینے کے ہم نے سنت رسول ادا کر دی. تو ایک برائی کرنے سے بچ گئے اور ایک سنت کو اختیار کر دیا. دیکھیے کیا لکھا ہے، سنت کو اختیار کرنے پہ کیا انعام ملا، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. تو یہ اس چیز کا سب اہتمام کریں گے نا بھائی انشاءاللہ، کہ ہم اپنی زبان سے پوری کوشش کریں گے کہ کوئی ایسی بات نہ نکلے، چاہے گھر میں ہو چاہے بازار میں. گھر میں اس کے بڑے مواقع ہیں، خواتین کے اندر خاص طور سے کام کاج میں امور میں یہ باتیں پیش آتی ہیں، بدگمانی ہو جاتی ہے کہ ابھی تو ہم یہ حصہ صاف کر کے گئے تھے، معلوم نہیں کس نے گندا کر دیا، اب ممکن ہے کسی بچے نے کوئی گندا کر دیا، کسی اور نے کر دیا، اب دل میں بدگو ہیں، ہم جب صاف کرتے ہیں یہ خراب کر دیتے ہیں، یا فلاں ایک کام، یہ باتیں پیش آتی رہتی ہیں. جب کہتے نا کہ برتن ایک ساتھ ہوتے ہیں تو کھٹپٹ ہوتی رہتی ہے، تو اس کو معاف کرتے رہنا چاہیے، اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے اور کسی سے کوئی توقع ہی نہ رکھے، اگر گندا ہو گیا پھر خود صاف کر لیں، ہے نا. اسی طرح اور بھی باتیں بہت سی پیش آ جاتی ہیں خواتین کو اور مردوں کو بھی پیش آ جاتی ہیں، تو ان باتوں سے خوب احتیاط کریں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا یہ دیکھیے، یہ واضح ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم القدر دعا، ہمارے حضرت کا بیان تھا مجلس ہے، اس کو ہمارے جب سب جانتے ہی ہیں ماشاءاللہ کہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی خادم خاص حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے، حضرت کے ساتھ 50 برس کے قریب رہے اور ایک ہی در کو پکڑے رہے ساری عمر، حتیٰ کہ جان دے دی، ایسے عاشق تھے. تو حضرت ہی کے ذمے ساری حضرت نے ساری حضرت کے بیانات کی ریکارڈنگ کرتے تھے اور پھر ان کو تحریری شکل میں لا کر ان کو چھپوا دیتے تھے. انہی میں کا ایک آواز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم القدر دعا، یہ یہاں تقسیم بھی ہو چکا ہے، ابھی تقسیم کے لیے نہیں ہے، شاید اگر ایک آدھ ہو کسی نے نہ لیا ہو تو لے لیجیے گا. اس میں سے آج دل چاہ گیا، انہوں نے رکھا ہوا تھا فرید صاحب نے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے کہ یہاں بڑی محنت سے انتظام انہوں نے کیا ہے، خرچہ بھی کیا ہے اور یہاں ماشاءاللہ باقاعدہ انتظام اور لوگوں کو بھی متوجہ کرتے رہتے ہیں، ان کے گھر والے بھی اور ان کو سب گھر والوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. یہ اسی اس دعا میں یہ شریک ہو گئے جس جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جس کا مفہوم ہے کہ جو دین سیکھے اور اس کو آگے بڑھائے اللہ تعالیٰ اس کو ہرا بھرا رکھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہرا بھرا رکھے. یہ بھی معاونت ہے ایک طرح سے دین پھیلانے میں، تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے سب گھر والوں کو جزائے عظیم عطا فرمائے. تو اس میں سے کچھ پڑھ کے میں سنا رہا ہوں، اور جو اشعار ہیں وہ اسی کوشش کروں گا کہ اسی طرز میں جو حضرت کے پڑھے گئے تھے اس کو میں پڑھ دوں. یہ سب سے پہلے جو میں ابھی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر رہا تھا، انہوں نے اس میں وعظ سے پہلے ہی لکھا ہے. عرض مرتب، محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کا یہ عظیم الشان وعظ موسوم بحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم القدر دعا، 8 رمضان المبارک 1420 ہجری مطابق 17 دسمبر 1999 کا یہ وعظ ہے، اور بروز جمعت المبارک خانقاہ امدادیہ اشرفیہ گلشن اقبال کراچی کی مسجد اشرف میں ہوا، جس کو پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دل مضطر اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کا رس قلب و جاں میں گھل جاتا ہے. جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں یہ اثر ہے تو آپ کے قلب و جان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تھا اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں، اس قلب میں یا اللہ کیا آگ بھری ہوگی. حضرت والا کی شان میں کچھ لکھنا آفتاب کو چراغ دکھانا ہے. حضرت کے نور نسبت سے سارا عالم منور ہے. مسلمان کیا یورپ اور امریکہ کے غیر مسلم بھی حضرت والا کا نام نامی جانتے ہیں. بہت سے لوگوں کو ایسا ہوا کہ وہ وہاں انگریز ملے امریکہ میں برطانیہ میں اور ٹوپی دیکھ کر وہ سوال کرتے ہیں ڈو یو نو حکیم اختر. وہ اتنا ہی نام لیتے ہیں کیونکہ ان کو نہیں معلوم, آداب ادب جانتے نہیں. لیکن سارے عالم میں حضرت والا کا یہ شعر جو لکھا ہوا ہے, یہ تھائی لینڈ, ہانگ کانگ, امریکہ, فرانس, برطانیہ, کہاں کہاں مساجد میں یہ سارے عالم میں مشہور ہے. تو ایسے ہی حضرت فرما رہے ہیں, خام انگشت بدندہ اسے کیا لکھیے, ناطقہ سرب گریباں سے اسے کیا کہیے. پیش نظر واز میں حضرت اقدس رحمت اللہ علیہ نے حدیث پاک اللہم انک عفو کریم الی آخر کی عالمانہ, عارفانہ اور نہایت عاشقانہ تشریح فرمائی ہے, جس کو پڑھ کر حدیث پاک کے عاشقانہ معانی کا باب کھلتا ہے. کہ اس دعا کو تو ہم اکثر پڑھتے تھے, لیکن حدیث پاک کے اندر عشق کے شہد کا جو سمندر بھرا ہوا ہے وہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی تشریح سے پہلے ظاہر نہ تھا. اب یہ حضرت والا ہی کے اشعار ہیں, یہ اشعار حضرت کے چھپے ہوئے بھی ہیں. کہ اس سے مراد, ان اشعار سے بتانا یہ مقصود ہے کہ صرف اور صرف اللہ والوں کی صحبت ہی سے اللہ ملتا ہے, نہ کتابوں سے, نہ وعظوں سے, نہ زر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. اب یہ اشعار میں آپ کو پڑھتا ہوں, اشعار میں جو ہے وہی بات ہے کہ جو اللہ والوں سے ملتی ہے, کتابوں سے نہیں ملتی. در راز شریعت کھولتی ہے, در راز شریعت کھولتی ہے, در راز شریعت کھولتی ہے, زبان عشق جب کچھ بولتی ہے, زبان عشق جب کچھ بولتی ہے. یعنی اللہ کی محبت جس دل میں آ جاتی ہے, پھر جب وہ بیان کرتا ہے اس کی تاثیر ہی کچھ اور ہوتی ہے. خرد ہے محو حیرت اس زباں سے, خرد ہے محو حیرت اس زباں سے, بیان کرتی ہے جو آہ و فغاں سے, بیان کرتی ہے جو جو لفظوں سے ہوئے ظاہر معانی, جو لفظوں سے ہوئے ظاہر معانی, وہ پا سکتے نہیں درد نہانی. یعنی اللہ کی محبت کا جو غم دل کے اندر چھپا ہوا ہے وہ لفظوں میں نہیں ہے, کتابوں میں نہیں ہے, کاغذ اس غم کو, اس محبت کو بیان نہیں کر سکتا. یہ محبت اور یہ اللہ کی محبت کا غم دل سے دل کو نصیب ہوتا ہے, صحبت اولیاء سے نصیب ہوتا ہے. اور اولیاء وہ جنہوں نے خود بھی اپنے دل کا خون کیا ہو, کسی مرشد کے پیروں میں اس نے اپنے کو رگڑائی کر کے اپنے نفس کو مٹایا ہو, پھر وہ جب زبان جب بولتی ہے تو وہ پر تاثیر ہوتی ہے, اس کی زبان میں اثر ہوتا ہے. جو لفظوں سے ہوئے ظاہر معانی, وہ پا سکتے نہیں درد نہانی, لغت تعبیر کرتی ہے معانی, محبت دل کی کہتی ہے کہانی, لغت تعبیر کرتی ہے معانی, محبت دل کی کہتی ہے کہانی, مگر دولت یہ ملتی ہے کہاں, کہاں سے مگر دولت یہ ملتی ہے کہاں سے بتاؤں میں ملے گی یہ جہاں سے بتاؤں میں ملے گی یہ جہاں سے یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے عاشقان خدا سے بھی ملتی ہے اور اگر عاشقان خدا نہ ملیں تو ان کے غلاموں سے مل جاتی ہے. جیسے پانی میسر نہ ہو تو مٹی سے تیمم ہو جاتا ہے. نماز کامل ہوگی کہ نہیں؟ مولانا صاحب بتائیے. نماز بالکل کامل ہوگی اور اس کا وضو بھی کامل ہی ہوگا کیونکہ اللہ نے مٹی کو پانی کا نائب بنا دیا. بس ان کا حکم چلے گا کہ ہماری طبیعت چلے گی؟ ہمارا حکم چلے گا. جب انہوں نے فرما دیا ایک میل کے دائرے میں اگر پانی نہ ملے نہ ملنے کا امکان ہے تو بس تیمم کرو مٹی سے, ہے نا. تو نماز وضو بھی کامل ہوگا, آپ کو طہارت کامل ہو گئی اور آپ کو حتیٰ کہ اگر غسل جنابت بھی ہے اور پاک ہو گئے تو غسل بھی آپ مٹی سے کر سکتے ہیں اگر پانی میسر نہ ہو. آپ بالکل پاک ہو گئے اور اس کے بعد نماز جو پڑھیں گے وہ بھی بالکل آپ کی کامل نماز ہوگی. تو اگر اولیاء اللہ نہ ملے تو بھائی تیمم کر لو, مٹی سے گزارا کر لو. عقل مند کو اشارہ کافی. اچھا, حضرت فرما رہا کہ یہ درد بھرے اشعار بھی حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے ہیں. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس واعظ کو اور حضرت والا کے جملہ مواعظ و تالیفات کو شرف قبول عطا فرمائیں اور قیامت تک صدقہ جاریہ بنائیں اور حضرت کے صدقے میں احقر, یعنی حضرت فرما رہے اپنے لیے کہ احقر کی مغفرت کا ذریعہ بنائیں. آمین یا رب العالمین. بحرمت سید المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم. نیچے حضرت میسا رحمت اللہ علیہ کا نام لکھا ہے. اچھا, اب جلدی جلدی یہ واعظ پڑھتا ہوں کہ ہمارے بعض دوستوں کو نیند کا اثر معلوم ہو رہا ہے. لیکن ابھی جو میں اشعار پڑھنے والا ہوں اس میں اشعار ہیں بہت سارے, تو انشاءاللہ آپ کی نیند بالکل بھاگ جائے گی. الہ آباد کے بزرگ شاعر جناب کامل چائلی مدظ اللہ العلی اور حضرت انیس الہ آبادی, دونوں شعرا ہندوستان کے شاعر ہیں, اللہ والے شاعر ہیں. تو فرما رہے ہیں کہ خانقاہ امدادیہ اشرفیہ گلشن اقبال میں تشریف لائے اور حضرت مرشدی دامت برکاتہم کی فرمائش پر دونوں حضرات نے اپنا کلام سنایا جس کی حضرت والا نے تشریح بھی فرمائی. اب یہ واعظ شروع ہو رہا ہے. یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت اور نعت شریف کا اکرام. بعض لوگ جو سمجھتے ہیں کہتے بھی ہیں کہ یہ وہابی ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ دماغ ہے. تو یہ میں اچھا, یہ ایک عجیب بات یہ ہے, یہ کیا صحیح ہے کہ بعض لوگ یہ کوئی گیارہویں مناتے ہیں؟ تو یہ گیارہویں جو ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ مناتے ہیں, ان کی وفات کا دن. تو یہ بیس تاریخ کو, بائیس تاریخ, جب مرضی آئے گیارہویں منت, یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا آج تک. انہیں لوگوں کو پتا ہے. اچھا, کیوں ہے؟ اچھا, یہ عجیب بات ہے. عجیب نہیں, ہمارے بڑے بھائی تھے, ان کے پڑوسی ایک تھے, تو ان کے انتقال ہو گیا کسی کا, تو ان کو بتانے لگے کہ ہمارے دور دور سے مہمان بھی آئے ہوئے تھے تعزیت کے لیے باہر شہر بیرون شہر سے, تو انہوں نے ہمارے بھائی کو کہا کہ کل ہمارے یہاں چالیسواں ہے, آپ آئیے گا. بھائی کو ہمارے جانتے نہیں, تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں چالیسواں ہے, آپ بھی آئیے گا. تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو انتقال ہوئے, چھ سات روز ہوئے ہیں, چالیسواں؟ کہ لگے ہاں, وہ کیونکہ ہمارے مہمانوں کو جلدی جانا ہے تو ہم نے کل ہی چالیسواں کرنا ہے. ساتویں روز چالیسواں, سمجھ میں؟ یہ بھی کچھ اسی قسم کا راز ہے اس میں. اچھا, خیر, ہم تو بھائی آپ سیدھا سادہ دین جو قرآن پاک اور حدیث پاک اور علماء حق سے ثابت ہے, حدیث کی کتاب ہے, ان کی تشریحات ہیں, ہم تو صرف اس پہ اس کو جانتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. یہ سب خرافات تو بہت بعد میں شروع ہوئی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, اور جو بات اللہ کی اور رسول کی ناپسندیدگی کی ہو اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات عطا فرماتے, اس کو چھوڑنے کی توفیق دیتے. بس ہم بھی محتاج دعا ہے بھائی, جو اللہ کا فضل ہوتا ہے حق پہ قائم رہنا. تو یہ اللہ کا فضل جس پہ نہیں ہوتا وہ بھٹک جاتا ہے بیچارہ، وہ دعا کے مستحق ہیں، ہم بھی محتاج ہیں اور وہ بھی. تو بہرحال یہ بتانا یہ تھا کہ ابھی آپ نعت شریف کے اشعار سناؤں گا آپ کو. تو جو لوگ یہ الزام ہم پہ دھرتے ہیں کہ یہ درود شریف نہیں پڑھتے، نعت نہیں پڑھتے، تو وہ بھی پورا ہو جائے گا، لیکن میں کسی گیارہویں کے سلسلے میں یا بارہویں کے سلسلے میں تیرہویں کے سلسلے میں نہیں پڑھ رہا. یہ میں تو یہاں آیا ہوں، اب یہ کتاب سامنے رکھی تھی. اور نعت شریف الحمدللہ ہمارا ذوق ہے، ہمارے اولیاء کیا صحابہ کا ذوق تھا نعت شریف پڑھنا. نعت شریف کو ہم عبادت سمجھتے ہیں. حضرت والا نے ارشاد فرمایا، آج ہماری خانقاہ میں الہ آباد کے بزرگ شاعر جناب کامل چائلی صاحب آئے ہوئے ہیں، یہ ہمیں نعتیہ اشعار سنائیں گے. میں بیچ بیچ میں ان کی تشریح کر دوں گا، تو ان کو میں نے اوپر بٹھایا ہوا. دیکھیے نعت شریف کا ادب. ہم بھی یہاں ایک جگہ گئے تھے بیان میں، رمضان شریف میں جہاں بیان کیا تھا، وہاں جو دوسرے لوگ تو ادھر ادھر بیٹھے ہوئے، نعت پڑھنے والے کو نیچے بٹھایا ہوا. میں نے پھر جا کے ان سے کہا کہ آپ اوپر بیٹھی، نعت شریف اوپر بیٹھ کے پڑھیے یا کھڑے ہو کے پڑھیے، ٹھیک ہے. نعت شریف کا بھی ادب ہوتا ہے. تو فرمانے کہ نعت شریف پڑھنے والے کو میں نے اوپر بٹھایا ہوا ہے، نعت شریف پڑھنے والے کو اپنے سے اوپر کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا مضمون ہے، اس لیے میں اپنی سطح سے ان کی سطح کو بلند کر رہا ہوں. دیکھا یہ ادب ہے ہمارے بزرگوں کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف کا بھی یہ ادب ہے. اور فرمایا کہ میں اپنی سطح سے ان کی سطح کو بلند کر رہا ہوں، اور پانی نیچے ہی کی سطح کی طرف آتا ہے. نعت شریف کا آب فیض نیچی سطح کو سیراب کرے گا. کیسی پیاری بات ہے ماشاء اللہ. اس کے بعد جناب کامل چائلی صاحب نے اپنا کلام شروع کیا. اب وہ جس آواز میں پڑھتے ہیں وہ طرز میں، وہ اس کی نقل کی میں کوشش کر دوں گا. مدینے کی زمین عرش بری معلوم ہوتی ہے، مدینے کی زمین عرش بری معلوم ہوتی ہے، تجلی گاہ رب العالمین معلوم ہوتی ہے. مدینے کی زمین عرش بری معلوم ہوتی ہے، مدینے کی زمین عرش بری معلوم ہوتی ہے، تجلی گاہ رب العالمین معلوم ہوتی ہے، تجلی گاہ رب العالمین معلوم ہوتی ہے. اچھا خدا نخواستہ نعوذ باللہ اگر یہ اشعار میں گانے کے موسیقی کے ساتھ پڑھوں، آپ لوگ بیٹھیں گے یہاں؟ ہرگز نہ بیٹھیے گا، بھاگ جائیے گا. اور اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچائے، ہے نا. آج کل یہ بھی ہونے لگا کہ نعت شریف کے اشعار کو، جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، گانا بجانا مٹانے کے لیے آیا ہوں، کیسا بھیانک مذاق ہے، کہ یعنی کس قدر خطرناک بات ہے کہ نعت شریف کے اشعار کو بعض جگہ ڈھول باجے کی شکل میں اور گانوں کی شکل میں کر رہے ہیں. کس قدر گناہ کبیرہ ہے یہ، اللہ حفاظت فرمائے. مدینے کی زمین عرش بری معلوم ہوتی ہے، تجلی گاہ رب العالمین معلوم ہوتی ہے، سحر جو پرتا ہے روئے مبی معلوم ہوتی ہے. سحر یعنی صبح کا جو، صبح کی جو روشنی ہے، جو چمکدار روشنی ہوتی ہے، ہے نا، دل کو بھی چمکدار کر دیتی ہے، وہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہے، روشن چہرہ انور. سحر جو پرتا ہے روئے مبی معلوم ہوتی ہے، تو رنگی شام زلف عنبری معلوم ہوتی ہے، سحر جو پرتا ہے روئے مبی معلوم ہوتی ہے، تو رنگی شام زلف عنبری معلوم ہوتی. تعریف کرنا منع نہیں ہے، آپ تعریف کریں گے، نعت شریف کی تعریف کریں گے، نعت شریف کی تعریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ تعالیٰ کی تعریف. اس لیے منع نہیں ہے کہ اگر کوئی سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ دے تو میری تعریف نہیں ہوگی، بلکہ اشعار کہنے والے کی. اور اشعار کہنے والا ہمیشہ یہ سمجھے گا کہ میری تعریف نہیں ہے، میری اللہ کی تعریف ہے. سحر جو پرتا وے روئے مو بھی معلوم ہوتی ہے تو رنگی شام زلف عنبری معلوم ہوتی ہے. یہ شاعر ایسے نہیں ہے جو صفا چٹ شاعر ہو, یہ باعمل شاعر ہے. باعمل کو اصلی عشق و محبت رسول کا کس کو حاصل ہوگا؟ جو ان کی ایک ایک سنت پر جان دینے والا ہوگا, اس کی صبح سے لے کے شام اور شام سے لے کے صبح سنتوں سے مزین اور منور ہوگی. اس کا ظاہر بھی سنت کے مطابق ہوگا, باطن بھی سنت کے مطابق ہوگا. سحر جو پرتا وے روئے مو بھی معلوم ہوتی ہے تو رنگی شام و زلف عنبری معلوم ہوتی ہے. مدینے کی زمین عرش بری معلوم ہوتی ہے, تجلی گاہ رب العالمین معلوم ہوتی ہے. اب ہمارے حضرت والا تشریف فرما رہے ہیں. ماشاءاللہ کامل صاحب نے مدینہ منورہ کے صبح و شام کا کیا عمدہ نقشہ کھینچا ہے کہ صبح سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے نور کی تجلی ہے اور شام آپ کے زلف مبارک کی سیاہی ہے. بہت بہترین شعر ہے. اب کامل صاحب پھر پڑھ رہے ہیں. ہر ایک شے پر یہاں کی کیوں نہ قربان جان ہو میری, ہر ایک شے پر یہاں کی کیوں نہ قربان جان ہو میری, دو عالم سے کہیں زیادہ ہنسی معلوم ہوتی ہے, دو عالم سے کہیں زیادہ ہنسی معلوم ہوتی ہے. ہر ایک شے پر یہاں کی کیوں نہ قربان جان ہو میری, دو عالم سے کہیں زیادہ ہنسی معلوم ہوتی ہے. زمین نور مجسم سے جو وابستہ ہے کعبے سے, زمین نور مجسم سے جو وابستہ ہے کعبے سے, فضیلت میں زیادہ وہ کہیں معلوم ہوتی ہے. یعنی جس جگہ آئیے حضرت کی تشریح ہے الحمدللہ. زمین اور پہلے تشریح کر دوں تاکہ شعر کا مزہ بڑھ جائے گا. فرمارے ہمارے حضرت نے اس کی تشریح فرمائی, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ شریف کی زمین کے جتنے ٹکڑے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک رکھا ہوا ہے وہ کعبے سے افضل ہے, اور کعبے ہی سے نہیں عرش اعظم سے بھی افضل ہے. کیونکہ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے مخلوق میں, یاد رکھیے اللہ کے بعد مخلوق میں اگر کسی کا درجہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے. تو اس لیے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر, بس اللہ کے بعد آپ ہی کا درجہ ہے, نہ عرش اعظم نہ لوح نہ کرسی کچھ بھی نہیں. حضرت فرما رہے ہیں کہ کعبے ہی سے نہیں عرش اعظم سے بھی افضل ہے, کیونکہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر, اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لہذا مدینہ شریف جب حاضری ہو تو یہ مراقبہ کرو کہ آج ہم اس زمین پر ہیں اور اس زمین کے متصل اور قریب ہیں جو کعبہ شریف اور عرش اعظم سے افضل ہے. بتائیے کیا مزہ آئے گا جب کوئی سوچے گا تو. عبدالصمد صاحب آئیں کیا؟ ہاں یہ ہو کے آئے ہیں ماشاء اللہ. اچھا پہلے اس کی تشریح پوری کر دوں. مدینہ پاک کی زمین کے جس ٹکڑے پر آپ کا جسد اتھر رکھا ہوا ہے کائنات میں اس کا کوئی مثل نہیں ہے, لہذا وہاں حاضری بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. لیکن وہاں قرضے لے کر مت جاؤ, یہ بھی ایک ادب ہے, قرضے لے کر مت جاؤ, سنت پر عمل کرو تو انشاءاللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا نور اور نور نبوت آپ خود اپنے قلب میں محسوس کریں. بھائی حج و عمرہ تو وہیں جا کر ہو سکتا ہے, لیکن وہ چیز جو حاصل کرنے جاتا ہے اصل مقصود, وہ اگر سنت کے مطابق ساری زندگی کو ڈھال لے, پیسہ نہیں ہے نہیں جا سکتے تڑپ رہا ہے, لیکن سنت کے مطابق اپنے زندگی کو ڈھال لے تو وہ نور اس کو یہیں حاصل ہو جائے. دیکھو میری تصدیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اتنے بڑے عالم کو بھیجا ہوا ہے, تاکہ کوئی بات ہوتی ہے میری ان کو گزارش کی ہوئی ہے کہ میری کوئی بات ایسی ہو نامناسب فوراً میری گرفت کر سکتے ہیں سامنے, تو میری بات انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مستند ملے گی. غلطی ہو جاتی ہے لیکن کبھی تو اللہ تعالیٰ خود ہی دل میں ڈال دیتے ہیں ان کو, فون کرتا ہوں کہ ہم اس سے یہ غلطی ہو گئی, آئندہ میں پھر اگلے مجلس میں بتا دیتا ہوں, مگر یہ بھی مجھے ٹوک دیتے ہیں. اپنی کوئی بڑائی نہیں ہے, کوئی کمال نہیں ہے بھائی. دین کے لیے حاضر ہوتا ہوں, اللہ کو پسند آ جائے میرے ٹوٹا پوٹا عمل, میرا تو کام بن جائے گا بس. تو یہ ہے مدینہ پاک کی زمین کے جس ٹکڑے پر آپ کا جسد اتھر رکھا ہوا ہے, کائنات میں اس کا کوئی مثل نہیں ہے. لہذا وہاں حاضری بڑی خوش نصیبی کی بات ہے, لیکن وہاں قرضے لے کر مت جاؤ, سنت پر عمل کرو تو انشاءاللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا نور اور نور نبوت آپ خود اپنے قلب میں محسوس کریں گے کہ اتباع سنت کی برکت سے میرے قلب میں نور نبوت آ گیا. اور جو سنت کے خلاف چلے گا تو سمجھ لو کہ جو پیغمبر کے خلاف چلتا ہے وہ سنت نبوی کو چھوڑنے کی وجہ سے, راہ شیطانی اختیار کرنے کی وجہ سے ظلمات شیطانیہ کی زنجیروں میں آ جاتا ہے. اللہ اپنی پناہ میں رکھے, اور اس کے دل میں اندھیرے آ جاتے ہیں. اس لیے ایک ایک سنت پر جان دینے کی کوشش کرو. اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کی قیمت آ جائے, کیونکہ آپ سے برتر آپ سے بہتر کوئی مخلوق نہیں ہے, تو آپ کی سنت سے بہتر بھی کسی کی سنت نہیں ہے, آپ کی سنت سے برتر کسی کی سنت نہیں ہے. سارے عالم میں آپ کے چلن کے مقابلے میں کسی کا چلن نہیں ہے, لہذا اس چلن پر جو چل پڑے گا بس اس کا کام بن جائے. اب یہ شعر پھر سنیے, پھر آگے چلوں گا, ٹائم ابھی ہے نا. زمین نور مجسم سے جو وابستہ ہے کعبے سے, زمین نور مجسم سے جو وابستہ ہے کعبے سے, فضیلت میں زیادہ وہ کہیں معلوم ہوتی ہے, فضیلت میں زیادہ وہ کہیں معلوم ہوتی ہے. وہ خلق سرور دین وہ ادا وہ ناز وہ سیرت, وہ خلق سرور دین وہ ادا وہ ناز وہ سیرت, مجھے تفسیر قرآن مبین معلوم ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل, ہر عمل کیا ہے؟ تفسیر قرآن ہی تو ہے. وہ خلق سرور دین وہ ادا وہ ناز وہ سیرت, مجھے تفسیر قرآن مبین معلوم ہوتی ہے. شعائیں پھوٹتی ہیں نور کی ادنا تبسم سے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے نور پھوٹتا تھا. شعائیں پھوٹتی ہیں نور کی ادنا تبسم سے, کوئی ایک شمع زیر لب مکی معلوم ہوتی ہے. شعائیں پھوٹتی ہیں نور کی ادنا تبسم سے, کوئی ایک شمع زیر لب مکی معلوم ہوتی ہے. حضرت عائشہ, اب ہمارے حضرت اس کی تشریف فرما رہے ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو روشنی ہو جاتی تھی. دیکھو اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, اسلام کی عظمت, رسالت کی عظمت کہ اپنی تعریف والے اشعار آپ ایک صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کرتے تھے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر اشعار سننا بھی سنت سید الانبیاء ہے. دیکھا ہمارا عقیدہ آپ نے, ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں اور اللہ کی رضا کا ذریعہ سمجھتے ہیں. دیکھو کسی کا بچہ ہے, ہم اس کی تعریف کریں باپ کو خوشی ہوتی نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ترین ہستی تھے, ان کی تعریف کریں گے اللہ خوش ہوں گے کہ نہیں, ہے نا. بس وہ ظالم محروم ذوق سنت ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ شاعری ہے. یہ شاعری نہیں ہے بلکہ یہ عبادت کی روح ہے, بلکہ نفلی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ, لیکن نفلی عبادت سے بڑھ کر یہ مطلب نمازیں چھوڑنا نہیں جو آج کل ہو رہا ہے. فرض نمازوں کی فکر نہیں ہے اور دن رات قوالی ہو رہی ہے, نعتیں ہو رہی ہیں, عورتیں نعتیں پڑھ رہی ہیں. بتائیے ظلم کی انتہا ہے. عورتوں کی آواز نامحرم کو جانا حرام ہے اور یہ عورتیں نعتیں پڑھ رہی ہیں. بتائیے کیسا بھیانک مذاق ہے, کتنا, یعنی کوئی ہم کیا کہیں بھائی, خود اپنے پیر پہ کوئی کلاڑی مارے کیا کر سکتے ہیں. سمجھانے پہ بھی بازے لوگ تو لڑنے کو آ جاتے ہیں, کیا کریں. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. فرمایا کہ یہ عبادت کی روح ہے بلکہ نفلی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی تعریف کے اشعار سنتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی تعریف نہیں سمجھتے تھے بلکہ اپنے بنانے والے کا کمال اس کی تعریف سمجھتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول تھے، تو تعریف آپ کی ذات کی نہیں ہو رہی بلکہ اللہ کے رسول کی تعریف ہو رہی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی تعریف کے اشعار سنتے تھے اور دعا بھی فرماتے تھے کہ اے اللہ، جبریل علیہ السلام کے ذریعے اس صحابی کے دل میں اشعار کے مضامین القا فرما دے، اور دوسرے صحابہ بھی وہ اشعار سنتے تھے، تو نعت شریف یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تعریف کے اشعار سننا یہ سنت نبی بھی ہے اور سنت صحابہ بھی، آپ نے بھی سنے اور صحابہ نے بھی سنے، تو نعت سننے والے اس وقت دو سنتوں کے مزے لوٹ رہے ہیں، سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور سنت صحابہ بھی، اور سنانے والا بھی دونوں مزے لوٹ رہا ہے کیونکہ وہ اپنے کان کہیں رکھ کر نہیں آیا، کان اس کے ساتھ فٹ ہیں لہذا سن بھی رہا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو کیا مزہ آیا اس وقت کہ سنانے والا بھی دونوں مزے لے رہا ہے، سنت پیغمبر یعنی اپنے کانوں سے سن رہا ہے اور سنت صحابی کی طرح سنا بھی رہا ہے۔ میں بیچ بیچ میں تھوڑی سی اردو نثر پیش کرتا ہوں تاکہ اشعار کی وجہ سے جن کی روح بہت زیادہ آگے بڑھ گئی ہو تو میں کھینچ کے نارمل کر دوں، یہ بھی تواضع کی بات ہے۔ دیکھو حالانکہ تشریح سے کتنا فائدہ ہوا ہے، اگر تشریح ہم نہ سناتے تو شاید وہ مزہ نہیں آتا، لیکن حضرت کی تواضع ہے کہ اپنی بات کو نچلے درجے میں رکھا۔ واہ، اب آگے سنیے، تھوڑا سا ہے بس زیادہ نہیں۔ تجلی طور کی حق ہے میرا ایمان ہے لیکن، تجلی طور کی حق ہے میرا ایمان ہے لیکن، تجلی جس کو کہتے ہیں یہی معلوم ہوتی ہے، تجلی جس کو کہتے ہیں یہی معلوم ہوتی ہے، تجلی طور کی حق ہے میرا ایمان ہے لیکن، تجلی جس کو کہتے ہیں یہی معلوم ہوتی ہے، نحو خواب پروانے یہاں بزم رسالت کے۔ جنت البقیع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے والے پروانے، پروانے کیوں کہتے ہیں ان کو؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی پر تو مکھی کے بھی ہوتے ہیں تو اس کو پروانہ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ مکھی تو بیٹھتی ہے جلازت پہ، اور پروانے کا کام اگر مگر لگانا نہیں، وہ بس سیدھی آتی ہے شمع پہ جان دے دیتی۔ پروانہ جو ہے کبھی یہ نہیں سوچتا کہ وہ ہو یہ آج جل نہ جائے، کہیں یوں نہ ہو جائے یوں نہ، اگر کی شادی ہوئی مگر سے بچہ پیدا ہوا کاش بھی۔ بہت سے لوگ دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں مگر ان کو شیطان اگر مگر میں لگا دیتا ہے، اگر داڑھی رکھ لیں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، اگر مگر میں رکھتا ہے، اجے بھائی نماز پڑھ لیں گے شرعی پردہ شروع کر دیں گے تو کہیں کوئی دشمن نہ ہو جائے فلانا، کچھ نہیں ہوتا بھائی، ہزاروں لوگ جو ہے وہ شرعی پردہ کر رہے ہیں، وہ بھی انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں، اولیاء اللہ بھی پردہ کر رہے ہیں، عام لوگ بھی اور پردہ کر کر کے عورتیں ولی اللہ بن گئی۔ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں ڈرنا نہیں چاہیے اور نہ ہی اگر مگر۔ تو حضرت نے فرمایا پروانے کو پروانہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اگر مگر نہیں لگاتا، اس کا کام تو شمع کے اوپر جان دینا ہے، بس وہ جان دے دیتا۔ لہذا صحابہ نے اگر مگر نہیں لگائی، صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آیا اشارہ ہی ہو گیا تو بس وہ جان دینے کو تیار ہو جاتے تھے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہم نے حضرت سے سنا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا، وہ ان کو یہ خیال تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بہت آگے بڑھ گیا، صحابہ جیسی محبت مجھ کو حاصل ہو گئی۔ تو رات کو خواب دیکھتے ہیں کہ ایک گاڑی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پہیوں والی گاڑی جو بیل گاڑی کی طرح تھی اس میں تشریف لے جا رہے ہیں اور صحابہ بھی ساتھ ہیں، تو دیکھا کہ اچانک سے گاڑی ڈھلان پہ لڑکنا شروع ہو گئی، اور ضرورت اس بات کی ہوئی، یہ انہوں نے سوچا کہ اگر یہ گاڑی ایسے لڑکنے لگی تو آپ کی جان مبارک کو خطرہ ہے، تو یہ ڈھونڈنے لگے ادھر ادھر کوئی پتھر ہو تو میں اس پہیے کے آگے میں جلدی سے ڈال دوں تاکہ گاڑی رک جائے۔ تو اتنی ابھی یہ سوچ ہی رہے ہیں، خواب میں دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ کیا کروں، کیا پتھر کہیں سے اٹھا کے ڈالوں، اتنی دیر میں ان کو آواز آئی، دھم دھم دھم، چار آوازیں آئیں۔ اب دیکھ رہے ہیں تو چار صحابی جو تھے، چاروں صحابی ایک ایک پہیے کے آگے لٹ گئے، کود کے اس کے آگے گر گئے۔ تو فوراً خواب سے بیداروں کے توبہ کی کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں اس خیال سے، کہاں صحابہ کی محبت، کہاں ہماری محبت ہے، ہم پتھر کو سوچ رہے ہیں وہ اپنی جان دے چکے، ہوں، اپنی جان پیش کر دوں.
اللہ
اے محوِ خواب پروانے یہاں بس. ارے یہ تو بہت بڑی بات ہے. دیکھو ایک دفعہ حدیث پاک میں ہے، یعنی دنیا کی حقیقت جو ہے ہمارے حضرت کی کتاب احادیث کی، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ، تو دیکھا کہ ایک مکان کے اوپر قبا سا بنا ہوا ہے کچھ، تو پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے. صحابہ نے بتلا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کا مکان ہے. آپ نے کچھ فرمایا نہیں، خاموش ہو کے آ گئے. اب جی جب یہ صحابی آپ جن کا مکان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور پھیر لیا، جواب نہیں فرمایا. ادھر سے آ کے سلام کیا، جواب نہیں فرمایا. ادھر سے آ کے جب سلام کیا، دو تین بار ایسا ہوا تو بہت پریشان ہوئے اور سمجھ گئے کہ کوئی بات ناراضگی کی ہے. صحابہ سے پوچھا بار بار کہ بھئی کچھ بتاؤ کیا معاملہ ہوا. صحابہ نے فرمایا کہ بھئی کچھ بھی بات نہیں ہے، بس اتنا ہوا تھا کہ تمہارے مکان سے گزر ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پوچھا تھا کہ یہ کس کا مکان ہے، اور اس کے بعد خاموشی سے سمجھ گئے کہ میرے مکان میں کوئی گڑبڑ ہے. کچھ نہ پوچھا، نہ کچھ مشورہ کیا، نہ کچھ سوچا، جا کے پورے مکان کو منہدم کر دیا. بتائیے ہم سے ہو سکتی ہے بات؟ ہم تو اس قبا کو ڈھانے میں بھی جو ہے ہمیں وہ ہوگا، رکاوٹ ہوگی. یہ تھی صحابہ کی شان کہ اشارے پہ، شبہ ہی پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کے شبہ پہ پورے کا پورا مکان ڈھا دیا. یہ تھی صحابہ کی تابعداری. خواب پروانے یا اچھا پھر بتانے بھی نہیں گئے، بتلانے بھی نہیں گئے، عرض بھی نہیں کیا کہ یا رسول اللہ میں نے مکان ڈھا دیا، اس لیے کہ غیرت آ رہی تھی کہ میں نے کون سا احسان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یقیناً میرے مکان میں کوئی خرابی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بچا لیا اور احسان مند ہوئے. بتایا بھی نہیں، بس دل میں خیال کیا کہ اللہ کرے کہ اللہ کا رسول پھر یہاں سے گزرے تو وہ خود ہی دیکھ لیں کہ میں نے مکان ڈھا دیا. ایسی غیرت بھی تھی. ہے محوِ خواب پروانے یہاں بزم رسالت کے، بقیع پاک بزم عاشقی معلوم ہوتی ہے، بقیع پاک بزم عاشقی معلوم ہوتی ہے، وہ دوری ہو کے قربت ہو نظر اس پر نہیں میری، وہ دوری ہو کے قربت ہو نظر اس پر نہیں میری، محبت آپ کی دل کے قریب معلوم ہوتی ہے، محبت آپ کی دل کے قریب معلوم ہوتی ہے. آخری شعر ہے، محبت آپ کی جس کے ہو دل میں جاگزی کامل، محبت آپ کی جس کے ہو دل میں جاگزی کامل. کس کے دل میں جاگزی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو سنتوں پہ چلتا ہوگا، سنتوں پہ جان دیتا ہوگا. کوشش کریں دوستو، ایک ایک عمل ہمارا، ہماری صرف یہ نہیں کہ بیت الخلاء جانے کی دعا یاد کر لی وہ سنت ہے، سونے کی دعائیں یاد کر لیں صبح، یہ بھی نعمت ہے، مبارک ہے، لیکن دوستوں اور بھی سنتیں ہیں، ہمارے معاشرت کی سنتیں ہیں، ہمارے اخلاق کی سنتیں ہیں، ہمارے معاملات کی سنتیں ہیں، پڑوسی کے ساتھ کیسا معاملہ ہے، دوستوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہے، والدین کے ساتھ کیسا معاملہ ہے، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ کیسے اخلاق ہمارے ہیں، معاملات کیسے ہیں، کاروباری لین دین میں وعدہ کر رہے ہیں پھر وہ بیچارہ پیسے لینے آیا، اچھا پرسوں آ جانا، پیسے بھی موجود ہیں، بعض لوگ ایسے بھی موجود بھی ہیں پھر بھی کہتے ہیں پرسوں آنا، ترسوں آنا، یہ وعدہ خلافی دوستو، یہ رزق میں بے برکتی کا باعث ہے. آج پریشان ہیں، پیسہ ہوتے ہوئے بھی پریشان، یہ سب گناہ ہمارے ہیں دوستو، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. کوئی بے برکتی سے پریشان ہے، کوئی رزق کی تنگی سے پریشان ہے، کوئی بیماری سے پریشان ہے، کوئی اور مصیبتیں ہیں، کوئی لڑائی جھگڑوں میں پریشان ہے، یہ سب ہمارے گناہ ہیں دوستو. ہم گناہ چھوڑ دیں گے، زندگیوں کو سنت کے مطابق ڈھال لیں گے دوستو، اسی زندگی میں جنت کا مزہ پا لیں گے. محبت آپ کی جس کے ہو دل میں جاگزی کامل، یہ دنیا ہی اسے خلد بری معلوم ہوتی ہے. خلد بری جنت معلوم ہوگی. سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو ہم ڈھال کے دیکھیں دوستو، یہی دنیا، لاکھوں پریشانی نظر آئے گی کہ یہ پریشانی، لیکن دل بالکل پرسکون اور خوش اور مطمئن رہے گا. محبت آپ کی جس کے ہو دل میں جاگزی کامل، یہ دنیا ہی اسے خلد بری معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا ہی اسے خلد بری معلوم ہوتی ہے مدینہ کی زمین عرش بری معلوم ہوتی ہے تجلی گاہ رب العالمی معلوم ہوتی ہے اب یہ تھوڑا سا حصہ رہ گیا اس میں بھی ایسے چند اشعار ایسے ہیں جو آپ سن کے خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ حضرت فرما رہے ہیں کہ ابھی آپ نے کامل صاحب کے نعتی اشعار سنے اب الہ آبادی ہی کے سے انیس الہ آبادی صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ والے شاعر وہ بھی آپ کو اپنے اشعار سنائیں گے آئیے انیس صاحب اپنے پرندے والے درد بھرے اشعار سنائیے خدا سے طاقت پرواز مانگیے بعض پرندے ہیں جن کے پر نہیں ہیں وہ طاقت پرواز مانگیں بعض پرندوں کو پر اکھاڑنے کی بھی عادت ہے تو اس کے لیے دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پر اور بازو اکھاڑنے سے محفوظ فرما دے سمجھے مطلب کہ گناہ سے بچ سکتے ہیں لیکن گناہ کر کے اپنے پر اللہ کی طرف پرواز کے پر ہم خود نوچ لیتے ہیں ہم چل رہے ہیں اللہ کے راستے میں لیکن گناہ کر کے اپنی ہمت کے اپنی نیکیوں کے پر ہم خود نوچ لیتے ہیں اور دھرے رہتے ہیں زمین پہ میں اپنے سارے گناہوں پہ یوں شرمندہ ہوں میں اپنے سارے گناہوں پہ یوں شرمندہ ہوں جوڑ نہ پائے فضا میں میں وہ پرندہ ہوں جوڑ نہ پائے فضا میں میں وہ پرندہ ہوں میں اپنے سارے گناہوں پہ یوں شرمندہ ہوں جوڑ نہ پائے فضا میں میں وہ پرندہ ہوں الہی طاقت پرواز کر عطا مجھ کو الہی طاقت پرواز کر عطا مجھ کو ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ہوں ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ہوں الہی طاقت پرواز کر عطا مجھ کو الہی طاقت پرواز کر عطا مجھ کو ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ہوں ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ہوں میں اپنے سارے گناہوں پہ یوں شرمندہ ہوں جوڑ نہ پائے فضا میں میں وہ پرندہ ہوں الہی طاقت پرواز کر عطا مجھ کو الہی طاقت پرواز کر عطا مجھ کو ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ہوں ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ہوں اور یہ دوسرے اشعار ہیں نور والوں سے نور ملتا ہے نور والوں سے نور ملتا ہے قلب کو ایک سرور ملتا ہے اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے قلب کو کتنا سکون ملتا ہے نور والوں سے نور ملتا ہے نور والوں سے نور ملتا ہے قلب کو ایک سرور ملتا ہے قلب کو ایک سرور ملتا ہے عزم موسیٰ تو چاہیے پہلے عزم موسیٰ تو چاہیے پہلے تب کہیں جا کے طور ملتا ہے تب کہیں جا کے طور ملتا ہے یعنی اب گناہوں سے ہمت کر کے بچو خوب پکا عزم کر لو اور گناہ مت کرو تبھی تو ولایت ملے گی یہ تھوڑی کہ گناہ بھی کرتے رہیں اور اللہ کے ولی بھی ہو جائیں داڑھی بھی نہ رکھیں اللہ کے ولی ہو جائیں اور آنکھوں کی حفاظت نہ کریں اللہ کے ولی ہو جائیں کیسے ہو سکتا عزم و ہمت سے چلو گر پڑو اگر تو بھائی خطا ہو گئی توبہ کا راستہ ہے توبہ کرو معاف ہو جائے گا پاک صاف ہو جاؤ گے لیکن ہمت تو کرو عزم موسیٰ تو چاہیے پہلے تب کہیں جا کے طور ملتا ہے جو بھی گردابوں میں نہ ہو مایوس جو بھی گردابوں میں نہ ہو مایوس اس کو ساحل ضرور ملتا ہے. یعنی گناہوں کے طوفان میں پھنس گئے, پریشان ہیں, کمزور ہیں, نہیں چل پا رہے, لیکن اللہ سے مانگتے رہو اور کوشش کرتے رہو, ضرور اللہ ملے گا. جو بھی گرداب میں نہ ہو مایوس اس کو ساحل ضرور ملتا ہے. میرے گھر کی بھلا تلاشی کیا, میرے گھر کی بھلا تلاشی کیا, شیشہ دل بھی چور ملتا ہے, شیشہ دل بھی چور ملتا ہے. میرے گھر کی بھلا تلاشی کیا, میرے گھر کی بلا تلاشی کیا, شیشہ دل بھی چور ملتا ہے. اور اہل دنیا کی صحبتوں میں انیس, اہل دنیا کی صحبتوں میں انیس, صرف عجب و غرور ملتا ہے, صرف عجب و غرور ملتا ہے. نور والوں سے نور ملتا ہے, قلب کو ایک سرور ملتا ہے. حضرت فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بہت سے احسانات میں یہ فضل عظیم ہے کہ بغیر بلائے ہوئے اللہ تعالیٰ ایسے ایسے لوگوں کو اس خانقاہ میں بھیج دیتا ہے. ان حضرات کا اخلاص و محبت ہے کہ کسی نے دعوت نہیں دی نہ کرایہ دیا, یہ محبت کی وجہ سے خود ہی آئے. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے مفت کی پلا دیتا ہے, اور جب نہیں چاہتا تو پیسے لیے پھرتے رہتے ہیں, مگر ان کو کوئی میکدہ نظر ہی نہیں آتا. ان کو ہر میکدے سے یعنی خانقاہوں سے بدگمانی کی بیماری میں مبتلا کر دیا جاتا ہے, اور وہ کسی اللہ والے سے تعلق قائم نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کا احسان اور فضل ہے کہ ماشاءاللہ انیس الہ‌آبادی صاحب اور کامل الہ‌آبادی صاحب یہاں تشریف لائے. اللہم لک الحمد ولک الشکر. اللہ تعالیٰ ہم آپ کی جملہ نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور مزید نعمتوں کی درخواست کرتے ہیں. اتنا حصہ یہاں مکمل ہو گیا. اس کے بعد جو اس وعظ کا نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم القدر دعا, یعنی اللہم انک عفون کریم تحب العفو فاعف عنی, اس کی عاشقانہ تشریح حضرت نے فرمائی. اس کے بعد اگر موقع ہوا تو انشاءاللہ اگلے جمعے پیش کر دیں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جلدی سے دعا کر لو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد, لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام, يا حي يا قيوم, يا حي يا قيوم, يا حي يا قيوم, برحمتك نستغيث, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اچھا بھائی, جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرمائے. بہت سے ہمارے دوست یا ان کے گھر والے بیمار ہیں, اللہ جیسی بھی مہلک بیماری ہو, ہلکی بیماری ہو, کیسی بھی بیماری ہو, اللہ اپنے کرم سے, اپنے فضل سے, اپنی قدرت سے اللہ اس بیماری کو دور فرما دے, صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما دے. اے صاحب قدرت, آپ کو کچھ مشکل نہیں, کیسی بھی مہلک بیماری ہو اللہ پاک اپنے کرم سے سب کو شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجیے. جو روزی کے لیے پریشان ہے اللہ ان کو حلال آسان اور بابرکت رزق نصیب فرما دیجیے. اور جتنے بھی بھائی بہنوں کے مقاصد حسنہ ہیں اللہ, آپ عالم الغیب ہیں, آپ جانتے ہیں اللہ سب کے حاجات کو جانتے ہیں. اے مالک کریم, سب کے نیک مقاصد کو پورا فرما دیجیے, سب کی حاجات کو اللہ پورا فرما دیجیے, یا قاضی الحاجات پورا فرما دیجیے. اے اللہ, آپ کے در کے سوا ہمارا کون سا در ہے جہاں ہم ہاتھ پھیلائیں. اے اللہ, آپ کریم بھی ہیں, آپ جواد بھی ہیں, آپ سخی ہیں, آپ وہاب بھی ہیں. اے اللہ, بس آپ اپنے دونوں جہان کی نعمتوں کے خزانے ہم پر برسا دیجیے. اے اللہ, اپنی رحمتوں کے خزانے مالا مال فرما, خزانوں سے مالا مال فرما دیجیے. اے اللہ, اپنی رحمت کی آبشار نیاگرا آبشارہ اللہ ہم پر برسا دیجیے, لٹا دیجیے میرے اللہ. بس اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وانت المستعان وعلیک البلاغ, ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین بحرمة سید المرسلین, شافع المذنبین, خاتم النبیین, سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
پانی نہ کہیں.
لائیے پہلے آپ ادھر آئیے. یہ کون سی محبت ہوئی کا
بڑے کڑے کڑے
دوسرے کی خدمت کر رہے ہیں اور زمزم لائے ہیں وہاں بھی بھجوائیں کہ اندر زمزم لائے ہیں سب لوگ بھائی پی لیں تبرک ہے وہاں کا. زمزم کے متعلق ہمارے حضرت نے فرمایا کہ آب کوثر سے بھی زیادہ افضل پانی, کیونکہ اس پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اتھر دھویا گیا تھا. بہت مبارک پانی ہے اور اس کی دعا بھی ہے, اگر کسی کو یاد نہ ہو تو میں پڑھ رہا ہوں اس کو دل میں دوہرا لے پھر اسی کو نیت کر لے. اللہم انی اسلک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. ویسے اس کے متعلق یہ بھی ہے کہ جس نیت سے پیے گا انشاءاللہ تعالی اس کی مراد پوری ہوگی, مگر وہ مراد نیک ہونی چاہیے. غلط یعنی گناہ کی کوئی ارادہ نہ کرے, گناہ کی دعا کرنا گناہ ہے. نیک ارادے سے پیے انشاءاللہ مراد پوری ہوتی ہے. وہ اٹھا دیجیے. ارے حافظ عمر آپ پیچھے کیوں بیٹھے ہوئے تھے, آپ آگے آ جائے کیجیے بس. ہاں مجھے معلوم ہے لیکن ان کا دور بیٹھنا مجھ سے گوارا نہیں ہوتا. وعلیکم السلام. آپ قریب آ جائے کیجیے جب بھی آپ آئیں دیکھ سکیں. ماشاء اللہ نہیں ایسے موقع پہ آ جانا چاہیے. اگر تندور میں روٹی ختم ہونے والی ہو اور دو دن سے بھوکا ہو تو چیر پھاڑ کے آ جائے گا نا. بس ہم نے حضرت سے یہی سیکھا کہ ایسے معاملے میں ادب یہی ہے کہ ایسا بھی نہیں کہ لوگوں کو لات مارتے ہوئے آ جاؤ, احتیاط کے ساتھ آ سکتے ہیں ایسی مجلس میں. اچھا بھیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آپ کے دوست کی غیر حاضری لگ گئی ہے آپ کے پیچھے. آپ دو ہفتے ہم سے ملے ہی نہیں آئے. یہ کیا کہ وہ یہ نہیں آئے تو آپ ہی
ان کے پاؤں میں چل
گئی تو یا تو گئے ہوں گے یا گھر ہی میں 15 دن رہے. کیا ایسی چیزیں خریدنے سے احتیاط دیتا کا عدم نہیں رہتا. جائے نماز میں کعبہ مکرم کی تصویر بنی ہوئی ہو, جائے نماز ہو اس میں یہ بنا ہوا ہو تو اور بھی خلاف عدم ہے, اس پہ پیر بھی رکھ لیتے ہیں. جس چیز پہ کعبۃ اللہ یا روضۃ گنبد خضرہ کی تصویر ہو وہ ایسی چیز لے لیں جس کو ہم احتیاط سے رکھ سکیں, مگر استعمال کرنے والی چیزوں میں وہ نہ ہونا چاہیے, خلاف ادب. دیکھنے میں اچھا لگتی ہیں بہت ساری چیزیں لیکن ادب کے خلاف. اور جو کھجور کی گٹھلی ہے بہت عمدہ کھجور لائے ہیں تو بڑی فیاضی سے بانٹ رہے ہیں. ہم تو ایسی عمدہ کھجور کو چھپا کے رکھ لیتے ہیں, عام کھجور کھلاتے ہیں لوگوں کو. اب یہ ان کی فیاضی ہے, یہ مہنگی کھجور بھی کھلا رہے ہیں. تو یہ جو کھجور ہے ہمارے بزرگوں نے کیسا ادب کیا ہے, لوگ خامخواہ ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ یہ لوگ وہابی ہیں فلاں ہیں جمع کر. ہمارے بزرگوں نے اس گٹلی کا بھی ادب سکھایا کہ اس کو ادھر ادھر نہ پھینکو بلکہ اس کو ادب سے کیاری کے اندر ڈالو. مدینہ شریف کی نسبت ہے بھائی, اس کی نسبت ہی جو ہے بہت بڑی چیز ہے. ایک بزرگ روزانہ وہاں کے عورتوں سے انڈے خریدتے تھے، مرغی کے انڈے، سیاہ فام عورتیں آ جاتی ہیں دور دور سے اپنا سامان بیچنے، تو ایک دن وہ لائے تو انڈے صحیح نہیں تھے، گندے نکلے، انہوں نے انڈے لینا چھوڑ دیے. رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، فرمایا کہ یہ غریب عورتیں ہوتی ہیں، ان سے لے لیا کرو، دور سے آتی ہیں، بس دوسرے دن سے خوب انڈے لے کر لوگوں میں تقسیم کر دیں. وہاں کی نسبت بڑی چیز ہے بھائی، وہاں کی حاضری تو بہت بڑی بات ہے، وہاں کی نسبت بڑی چیز ہے. اور اسی طرح وہاں کے کسی قسم کی برائی نہ کرے. ہمارے اس میں لکھا ہوا ہے کتاب میں، ہمارے حضرت کی کتاب ہے حاضری حرمین شریفین میں حاضری کے آداب، اس میں لکھا ہوا ہے یہ بات. جو بھی کسی کوئی جائے تو وہ ضرور لے کر جائے وہ کتاب، یہاں سے انشاءاللہ ہم اور پہنچا دیں گے، مل جائے گی. اور نہیں بھی جانا ہو تو بھی لے کے رکھے بھائی، وہاں کے آداب کا علم ہونا چاہیے. اور میں لکھا ہے کہ وہاں کسی چیز کی برائی نہ کرے. ایک صاحب نے کہا وہاں پہ کہ یہاں کے دہی سے ہمارے ملک کا دہی زیادہ میٹھا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، یہ ترش ہے، برائی کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے شہر سے زیادہ اچھا تمہیں اپنے ملک کا دہی اچھا لگتا ہے، نکل جاؤ یہاں سے. پھر اتنا روئے گڑگڑائے لیکن کام نہیں بنا. اس لیے دوستو وہاں جب بھی حاضری ہو، بہت سے لوگوں کو دیکھا وہاں کی بازی باتوں کو کہتے ہیں کہ یوں نہیں ہونا چاہیے، یہ ایسا کر دیا ویسا کر دیا. ہمارے حضرت نے تو بھائی وہاں روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر دھکے لگتے ہیں رش میں، اور بعض اوقات وہاں کے جو شرطے ہوتے ہیں وہ جلدی نکال دیتے ہیں، دھکا سا دے دیتے ہیں کہ جلدی نکلو. وہ بیچارے خود سے دھکا نہیں دیتے، وہ تو جلدی نکالنے کے لیے ذرا سا زور سے آگے بڑھا دیتے ہیں. تو ہمارے حضرت تو فرما دیتے ہیں کہ ان دھکوں کا مزہ لو، یہ کس کے دھکے ہیں، کس کے دربار کے دھکے. تو بعض لوگ اس کو برائی کے برا کہ ایسے دھکے دے کے نکال دیا، ان کو بری نظر سے دیکھ کہتے ہیں کہ یہ دربان شاہی ہیں، شاہی دربار کے دربان ہیں، ان کو برا مت کہو بھائی. تو ہمارے حضرت کا ہمیشہ یہ عمل رہا. اول تو اللہ کا شکر ہے ہمارے حضرت کو تو گھنٹوں وہاں رہے تو وہاں سے کوئی نکالتا نہیں تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے آگے بڑھا دی، رش بہت تھا، ہم کو انتظام کرنا ہوتا ہے بھائی. تو حضرت کو حضرت فوراً نکل گئے، اگر وہ نکالے حضرت ہمارے فرمان فوراً نکل جائے وہاں. وہاں تو بھیا ایک سیکنڈ کی حاضری بھی ہو جائے تو وہ بہت بڑی نعمت ہے بھائی، وہ بھی کوئی کم ہے. ہاں ایسے آداب ہمارے بزرگوں نے سکھائے الحمدللہ. یہاں آپ کے بچے کتنا خوش ہو رہے ہوں گے آپ کے آنے پہ، ہے نا، آپ ان کو چھوڑ کے چلے گئے، آئندہ بچوں کو بھی لے کے جانا. اللہ سے مانگو، اللہ کے لیے کوئی مشکل تھوڑی ہے، جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے. کعبہ سنتے ہیں کہ بڑے داتا کا ہے گھر ہے ریاض الہ آبادی کا شعر. کعبہ سنتے ہیں کہ بڑے داتا کا گھر ہے ریاض، زندگی ہے تو فقیروں کا بھی پھیرا ہوگا، زندگی ہے تو فقیروں کا بھی پھیرا ہوگا انشاءاللہ. اب اٹھا دو یار، بند کر دو اس کو.
پیاری میں ڈالنا.